معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
نام ہے آپ کا؟
محمد اسلم اتاری.
محمد سیف الرحمان مدنی.
محمد تابش اتاری.
میرا نام شکیل اکبر خان اتاری.
افضال انور اتاری.
کہاں سے تعلق؟
اورنگ ٹاؤن کراچی.
میں اورنگ ٹاؤن سیکٹر 11.5 جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ.
الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے سلسلے میں جو داخلہ لیا تھا، آج وہ سلسلہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے اللہ کی رحمت سے. آج اس کی دستار فضیلت ہے، اور اللہ کی رحمت سے علماء کرام مفتیان کرام کے ہاتھوں اللہ پاک نے دستار فضیلت کی سعادت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی سکھایا جاتا ہے.
امیر اہل سنت کی خاص نظر کرم مہربانی کے ہم لوگ تو میر سندھ سے، ہمارا تعلق ہے میرپور خاص سے، تو ہمارے بچوں کو یہاں پہ قبول کیا اور عالم دین کی تعلیم دی. اللہ پاک رحمت نازل فرمائے ان پہ.
سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، پھر مرشد کا، اور سب سے بڑی میری دعوت اسلامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جو ہے الحمدللہ آج میں امیر اہل سنت کی دعاؤں سے اس منصب پر، اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آج الحمدللہ میری دستار فضیلت ہوئی ہے. اور میں امیر اہل سنت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کے دامن سے وابستہ رہ کر میں الحمدللہ اس درس نظامی کا ایک پیریڈ مکمل کرنے میں کامیاب ہوا.
جامعۃ المدینہ کا، مجلس کا، خصوص و خصوص یہ نظام جنہوں نے بنایا، امیر سنت کا بہت بہت شکریہ. امیر سنت کا خصوصی فیضان نظر کرم آج ہم یہاں تک پہنچے. نہ ہم نے اعلی عزت کا نام سنا تھا، نہ غوث پاک کا نام سنا تھا، مگر امیر سنت کے قدموں میں آئے، امیر سنت کی صحبت پائی، تو امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں درس نظامی کرا دیا. بس ان کا خصوصی فضل ہے، بس ان کے قدموں میں رہے اور ان کی نظر کرم پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ.
8 سالہ تعلیمی سیشن میں نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں روزانہ ایک پیریڈ مدنی چینل کا بھی ہوتا ہے، جس میں امیر اہل سنت شیخ طریقت کے مدنی مذاکرے، ان کے بیانات، ان کے ارشادات و فرمودات بھی ہوتے ہیں، جن سے تربیت کے بہترین مدنی پھول ملتے ہیں.
سب سے پہلی چیز، دعوت اسلامی کو جو چیز ممتاز کرتی ہے دیگر تنظیمات سے، وہ ہے ان کا نظم و ضبط، ڈسپلن، ادب، اور اپنے طلباء اکرام پر خاص فوکس کرنا، علمی لحاظ سے ہو، عملی لحاظ سے ہو، یا کسی بھی کام کے لحاظ سے ہو. تو دعوت اسلامی اس چیز کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، ایک اپنا مقام رکھتی ہے.
میں ایک ہی بات کہوں گا کہ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی.
محمد حسن اتاری.
محمد سمیر اتاری.
قاری عبید رضا اتاری.
قاری محسن رضا.
میرا نام محمد حسنین.
میرا نام محمد عبداللہ بٹرا ہے.
میں لانڈی قائد آباد اور اطراف کے علاقے میں الزاد گوٹ سے آیا ہوں.
گگر پھاٹک.
میں کورنگی.
تقریباً کم و بیش ہمارے 25 اسلامی بھائی ہمارے اطراف کے گوٹ سے آئے ہوئے.
ابھی تو ناظرہ کے اس میں ہیں، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ پڑھانے کا بھی جذبہ ہو اور حفظ بھی کریں.
میں اورنگی ٹریڈرز ایسوسیشن کا صدر ہوں اور میں اورنگی ٹاؤن سے آیا ہوں. الحمدللہ میں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا اور مجھے تقریباً 2 سال میں، اور الحمدللہ ناظرہ پڑھنے کے بعد اب میں نے آئندہ ارادہ کیا ہے کہ میں تفسیر قرآن پڑھوں، اور میں نے تفسیر قرآن بھی پڑھنا شروع کر دی.
پہلے مدرسۃ البالغان میں صرف قرآن پڑھنے کی ایک جستجو تھی، سیکھنے کی جستجو تھی، لیکن اب جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کی بھی نیت کر کے نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
مدرسۃ المدینہ بالغان میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں سکھانے کا موقع ملتا ہے اور سیکھنے کا بھی، جیسے کہ قرآن پاک کو درست کرنا، فرض علوم، سنت ادا، فکر مدینہ اور چوک در.
میں ویسے تو پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے سے بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی ہے.
مجھے سند ملی ناظرہ مکمل کرنے پہ.
مدرسۃ المدینہ بالغان یہاں پر اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے. کتنے پیسے لیے ہیں سند دینے پر آپ؟
دعوت اسلامی والے تو سپارہ بھی اپنے پاس دلا کے دیتے, آپ فیس کی بات کر رہے ہیں.
مسلسل نگرانوں نے جو ہے روز بلا بلا کے گھر پہ آ کے, کوئی دوسرا بندہ ہوتا دو تین بار گھر پہ آ کے بولتا ہے کہ بس اب میں نہیں جاؤں گا, لیکن انہوں نے جو ہے ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے ہمیں جو ہے یہاں تک پہنچایا. دعوت اسلامی کا بہت بڑا شکر گزار ہوں میں, امیر اہل سنت کا بہت بڑا شکر گزار ہوں میں.
یہاں شعرا کا جو ماشاء اللہ آج بیان تھا بہت خوبصورت تھا, اور قرآن پاک کے حوالے بھی خود انہوں نے بتایا, انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے.
ماشاء اللہ دل باغ باغ ہو گیا قرآن پاک کے حوالے سے, ماشاء اللہ بہت بہترین بیان کیا, اور دل ایسا کرتا ہے کہ بس روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ ذہن بھی ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت لازمی کروں گا.
الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ہم پر کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے اب تاجران کے تحت ایک شعبہ بنایا جس میں انڈسٹری ایریا کے اندر ہم قرآن پاک پڑھانے جاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل
ماشاءاللہ اس پرفتن دور میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
دنیا کے چپے چپے میں دعوت اسلامی کا نام ہے, اور دعوت اسلامی جو ہے وہ جو خدمت کر رہی ہے دین کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا جس نے دین کی اتنی خدمت کی. دعوت اسلامی زندہ باد, امیر اہل سنت زندہ باد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. میرا 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 میرا
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد بلال اتاری.
میرا نام سرمد اتاری ہے.
حسن رضا.
میرا نام ہے محمد ہاشم.
کہاں سے تشریف لائے؟
گلشن اقبال.
میں ہجرت کالونی
گلستان جوہر کرا
باب المدینہ کراچی.
میرا نام سید تصور حسن اتاری ہے. الحمدللہ یہ عز و جل مدنی مذاکرہ ایک دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لگن اور محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا. دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے میرے اہل سنت الحمدللہ ہماری قدم بقدم رہنمائی فرماتے ہیں, دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ دینی معلومات بھی ملتی ہے جس کے اوپر ہم اگر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. امیر اہل سنت ہمیں مسواک کے حوالے سے ذہن دیتے ہیں, داری کے حوالے سے ہمیں ذہن دیتے ہیں, اسی طرح عقل اصلاۃ اسلام کی تمام سنتے ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سیکھتے بھی ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں.
مدنی مذاکرے میں الحمدللہ بہت ساری دینی باتیں بتائی جاتی ہیں, اور دنیاوی معاملات پر بھی بہت گفتگو ہوتی ہے جو کہ ہم دنیا میں بہت اچھی طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور بہت ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ دنیاوی معاملات میں, اور زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی الحمدللہ امیر سنت بتاتے ہیں.
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوتی رہتی ہے, عمومی میں بھی خصوصی میں بھی, اور دینی کاموں کے حوالے سے, نیک بننے کے حوالے سے, نمازوں پر استقامت, باقی جو بھی دینی کام ہیں تمام پہ جو استقامت ملی ہوئی الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے ملی ہوئی ہے.
مدنی مذاکرے میں دینی اور دنیاوی معلومات تو بہت ساری ملتی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ جیسے بلڈ ڈونیشن وغیرہ جیسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بلڈ کی بہت نیڈ پڑتی ہے ہمیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں. اب میرے جیسے بندے نے صرف اور صرف اسی وجہ سے بلڈ دیا کہ آج میں نے الحمدللہ بلڈ دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ مدنی مذاکرے میں آنا اور پھر قبلہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سننا, تو ان سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے, تو یہ مدنی مذاکرے کا ہی ایک فیز ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سلطان ولایت
غوث پاک,
ولیوں پہ حکومت
غوث پاک,
اے ماہ ولایت
غوث پاک,
سلطان ولایت
غوث پاک,
ہم پہ عنایت
غوث پاک,
مسکین کی دولت
غوث پاک,
محتاج کی ثروت
غوث پاک,
وہ آپ کی ہیبت
غوث
پاک, جنوں پہ حکومت
غوث پاک,
دو دید کا شربت
غوث پاک,
میں کر لوں زیارت
غوث پاک,
دے دو یہ سعادت
غوث پاک,
میں دیکھ لوں تربت
تربت,
جب ہو میری رحلت
رحلت,
دیکھوں تیری صورت
صورت,
وہ جذبہ خدمت
خدمت,
دونے کی دعوت
دعوت
دعوت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد,
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب موقف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی میں احتیاط کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے. ایسا موقع آ گیا اور نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں, اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. تاہم یہ ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت کی جائے اعتکاف کی تو کھانا پینا تو جائز ہو جاتا ہے, تاہم ثواب نہیں ملتا اعتکاف کا. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے حصول کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. تو مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1444 ہجری کے ماہ فاخر, ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی چاند رات ہے. تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الاخر کی چاند رات مبارک ہو. تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الاخر کی چاند رات مبارک ہو. تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الاخر کی چاند رات مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو چوالیس ہجری کے ربیع الاخر شریف کی پہلی رات کی نسبت سے زیادہ درود سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج سے, بلکہ کل سے الحمدللہ شروع ہو گیا تھا چاند رات کی توقع پر مدنی مذاکرہ, تو اب یہ 11th شب تک اللہ کرے گا تو جاری رہے گا انشاءاللہ. نبی 11 مدنی مذاکرے کرنے آج سمیت, تو سب نیت کریں جن سے ہو سکے. کراچی والے تو فضان مدینہ میں آ سکتے ہیں, آئیں ورنہ مدنی چینل کہاں نہیں, مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں. انشاءاللہ 8:45 جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ رہے گا, آج بھی الحمدللہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوال کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے وائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. رجوع کرتا پائیں گے یعنی اپنا کہا واپس لیتا پائیں گے. وہ کہیں میں نے ایک بار رجوع کا کہا تھا تو وہ کوئی سمجھا تھا کہ وضو، تو اس لیے میں نے یاد آئے تو فضاحت کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، گیارہویں کہنا درست ہے یا یارہویں لوگ دونوں ہی کہتے ہیں؟
اپنی اپنی زبان میں آپ گیارہویں کہتے ہیں، اردو میں گیارہویں، غالباً پنجابی حضرات یارہویں کہتے ہوں گے، اور ہم میمن جو نے اگیاری، میمنی میں اگیاری، تو اپنی اپنی زبانوں میں جو کہیں گوس پاک سے نسبت ہونی چاہیے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ محبت رسول کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہیں.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ پاک سے محبت. اچھا، اب محبت کے بھی درجات ہیں، کوئی تو فنا فی اللہ کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے، کوئی فنا فی رسول کا درجہ پا لیتا ہے وغیرہ. تو یوں مطلب اس کے درجے ہیں. تاہم اللہ اور رسول سے محبت سے کوئی مسلمان خالی نہیں ہوتا، تھوڑی زیادہ کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے اور ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور محبت کا اعلیٰ درجہ میں یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی یعنی اللہ پاک کی ہر بات، ہر حکم مانا جائے. اللہ سے محبت ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان کی ہر بات ماری جائے، ان کی ہر ادا کی نقل اتاری جائے، جس میں یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، غلاموں کو جس کی اجازت ہے. اس طرح مطلب ہے کہ محبت محبت ہے. اور محبت اگر سچی ہونا تو خود بخود یہ ایسے انداز اختیار کرواتی ہے بندے کو. حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ عطا کیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، مرد جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شفا شریف کی روایت بیان کی. آگے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی. اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوں، یعنی ایمان کی مٹھاس، حلاوت نے مٹھاس اس کو ملتی ہے کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو بھی ہے ان سب سے زیادہ پیارے ہوں، محبت ان سے کی جائے. نمبر دو، اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے محبت کرے. اب دوسروں سے ان دونوں کے، اللہ اور رسول کے علاوہ آپ دوسروں سے محبت کریں تو اس محبت کا سبب بھی اللہ پاک ہی ہو، یا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. مثلا ماں باپ سے محبت ایک یہ بھی فطری امر ہے، یہاں بھی یہ اللہ کے لیے محبت ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ماں باپ کی اطاعت کا، پرواورداری کا. نمبر تین، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. یعنی کوئی کہے گا یہ لو بھائی اتنی رقم دیتا ہوں میں، سمجھانے کی کوشش کروں، آپ کو 1 کروڑ روپے دوں گا، آپ فلاں مذہب قبول کر رہے ہیں اسلام چھوڑ دیں، تو کروڑ روپے پر ہاتھ نہ رکھے بلکہ اسلام پر ہاتھ رکھے کہ میں چاہے بھوکا مروں گا کفر نہیں کروں گا، مجھے کروڑ روپے آگ تھو، مجھے تو بلینک چیک بھی دے دو. تو پورا مذہب تبدیل کرنا کیا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی میں کفر میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی کہہ دے کہ یہ لو کورا چیک لے لو، کروڑوں اربوں روپے تم مطلب لکھ دو اس میں، ایک لمحے کے لیے کفر کر رہے سیکنڈ کے لیے، پھر بھلے واپس مسلمان ہو جاؤ، تو میں تو یہ بھی نہیں کروں گا. یعنی یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آگ میں کودنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، تو جتنا آگ میں کودنے کی مثال دی گئی ہے، ورنہ صحیح بات یہ کہ آگ میں کودنا یہ کفر میں پڑنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. کہ آگ میں کوئی یعنی کہ کود بھی گیا کسی مجبوری کے تحت یا کسی نے آگ میں جھونک بھی دیا، جیسے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ مطلب وہ بادشاہ کہ جو اس کی خدائی کو قبول کرتا اس کو تو یہ چھوڑ دیتا، جو اس کی خدائی کو قبول نہ کرتا، اس کو خدا نہ مانتا، اس کو آگ میں ڈال دیتا تھا. اور اہل ایمان آگ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، پڑھ جاتے تھے آگ. تو یہ ہم کو سمجھایا گیا کہ آگ جس طرح یعنی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑھنا اتنا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. تو یہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو ملے گی. یہ تین باتیں جو بیان کی گئی، تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایک فطری امر بھی ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہوتی اور ہے بھی، اور انشاءاللہ الکریم رہے گی بھی اللہ کی عطا سے. اور دنیا کی کوئی طاقت محبت کا یہ چراغ بجھا نہیں سکے گی، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. علماء کرام نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کافی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، اقوال و افعال، یعنی بولنے اور کام، بولنا کام کرنا، کاموں اور باتوں اور کاموں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جیسا اللہ اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ کرے، یعنی کہ نافرمانی نہ ہو، نہ کام سے، نہ گفتگو سے، نہ زبان سے، ٹھیک ہے نا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو حکم دیا انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی یعنی اپنی خواہشات پر، اپنی خواہشات پر، اپنے چاہے پر ترجیح دینا، یعنی اہم سمجھنا، بڑھ کر سمجھنا، بکثرت نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، یعنی آپ کا ذکر خیر کرنا، بھلائی کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، یعنی آپ کی حالات زندگی پڑھنا. نمبر چار، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تعظیم و توقیر بجا لانا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سن کر انکسار کا اظہار کرنا. جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت رکھتے ہوں اس سے محبت رکھنا، اس سے بھی محبت رکھنا. نمبر 6، جس چیز سے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھنا، اور جس سے عداوت رکھی دشمنی رکھی اس سے کنارہ کشی کرنا، دور رہنا. نمبر 7، قرآن کریم سے محبت رکھنا. نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا. اس شفا شریف کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا، اور کہیں کہ میں اس کو آسان بھی کرتا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوبارہ محبت سچی ہونی چاہیے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے مکاشفت القلوب میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ سے مجھے ہمیں بہت محبت ہے، آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے ہیں. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم مجھ سے زیادہ بیوٹیفل ہے، انہوں نے ادھر دیکھا تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ پر ایک کیفیت پیاری ہوئی، پتھر اٹھا لیا، بھاگو جھوٹو، ابھی تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ابھی مجھ سے زیادہ میں نے بہتر کی نشاندہی کی کہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو ادھر مائل ہو گئے تم لوگ، جھوٹے ہو. تو محبت ایک سے کی جاتی ہے، یک در گیرو محکم گیر. حضرت سرکار غوث اعظم کا ایک بہت پیارا واقعہ، ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے گزر رہا تھا، ایک شخص، اس نے اپنی آنکھیں دیکھ کر چھپا منہ چھپا لیا. اس پاک نے اس کو بلایا، کیا مسئلہ ہے کہ مجھے وہ دیکھنا نہیں چاہتے تو آنکھیں بند کر لی منہ چھپا لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں کا مرید ہوں اور میری نظر جب آپ کے چہرے پر پڑی نا تو آپ کی نورانیت اور وجاہت سے مجھے ایسا لگا کہ ہو نہ ہو آپ میرے پیر و مرشد سے بھی بڑے ہیں، افضل ہیں آپ، تو اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لی منہ چھپا لیا کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے کی وجہ سے میرے پیر کی محبت میرے دل سے کم ہو جائے. غوث پاک اس کی طریقت کی سوچ سے بڑے متاثر ہوئے اور اس کو ولایت سے نواز دیا، اس کے پیر کے درجے اور بلند کر دیے. تو غوث پاک تو شہنشاہ ولایت ہے، تو یوں مطلب ہے کہ اپنے پیر سے بھی محبت ہو، جس سے بھی محبت ہو تو اس سچی محبت ہو، خالص محبت ہو، وہ باتیں کرنے کی محبت ہو، بات خالی باتیں کرنا، ہمارے یہاں بس باتیں زیادہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اور نبی سے پیار ہے
ارشاد فرمائیں کہ کیا دن بھی اچھے برے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی کہے میرے لیے ہفتے کا دن اچھا ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح پیر کے دن کے بارے میں بھی نامناسب کمنٹس کرتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے دنوں میں پیر کے دن کی کیا اہمیت ہے؟
اللہ اللہ، سارے دن اللہ کے ہیں، صرف وہ لمحہ برا ہے اس کے حق میں جو بندہ اس وقت گناہ کرتا ہے، جو گناہ کر رہا نا، یہ گناہ کرنے کا لمحہ وہ جتنی دیر بھی گناہ کرے یہ اس کے حق میں منحوس ہے، باقی کوئی دن کوئی گھڑی کوئی گھنٹہ منحوس نہیں، برا نہیں۔ تو لوگوں کی باتیں یہ دن یوں ہے تو ہاں، دنوں کی فضیلتیں ضرور ہیں، کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کوئی کم فضیلت رکھتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی دن برا نہیں۔ اور پیر شریف کو تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کا یوم ولادت ہے پیر کا دن، اور پیر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن ولدت تو فیہ، اس دن میں میری ولادت ہوئی، میں فیہ ولدت تو اس دن میں میری ولادت ہوئی، ولادت میننگ برتھ، پیدا ہونا۔ پیر شریف جو ہے یہ بہت یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو تشریف لائے۔ اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے نہیں، دل میں دشمنی جو رکھتے تو کینہ رکھنے والوں کے لیے ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کینے سے توبہ نہ کر لے۔ دل کی چھپی دشمنی جو ہوتی ہے نا، بغض، کسی مسلمان سے بلا وجہ بغض و کینہ رکھنا، یہ اس کی مذمت، ایسوں کی مطلب توبہ قبول نہیں کی جاتی جمعرات اور پیر کے دن بھی، اس میں جمعرات بھی ہے اور پیر بھی، ان دونوں کی خصوصیت حوالہ معجم الکبیر للطبرانی جلد 10 پیج نمبر 10 حدیث نمبر 9776۔ مسلم شریف حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ دروازے کھلنا عام رحمت و مغفرت کے لیے ہیں، یہ میراث کی شرح، اس حصے کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی شرح ہے، یہ دروازے کھلنا عام رحمت و مغفرت کے لیے ہیں، اور ہر اس بندے کی، ابھی حدیث پاک کے الفاظ، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو، عداوت میں دشمنی ہو، تو کہا جاتا ہے ان کو مولت دو، ان کو موقع دو، مولت دو، حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان کو مولت دو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان کو مولت دو حتیٰ یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اس حدیث پاک میں تین مرتبہ یہ مولت کا ارشاد ہوا، ان کو مولت دو، موقع دو کہ یہ صلح کر لیں، کمپرومائز کر لیں آپس میں، تو عداوت بغض و دین، بغض و کینہ، یہ اس کی مذمت اس دونوں حدیثوں میں بیان کی گئی. شب براءت میں بھی جہاں بے شمار لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں وہاں ان دو مسلمانوں کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں. یوں مطلب یہ کہ بغض و کینہ یہ بڑا خطرناک ہے. یہ پیر شریف کے تعلق سے مولانا حسن زاہ خان رحمۃ اللہ علیہ ذوق نعت میں بڑا پیارا شعر لکھتے.
واہ پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا.
انہوں نے وہ حج کیا تھا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ نے تو 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں وقوف عرفہ کرتے ہیں وہاں وقوف کرتے ہیں رکتے ٹھہرتے ہیں. تو وہ پیر کا دن تھا تو یہ اس پر یہ شعر انہوں نے لکھا کہ ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا. یعنی پیر کو اگر شرف ملا ہے پیر میں خود بخود کوئی شرافت یا فضیلت نہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر کو تشریف لائے دنیا میں تو پیر کو بھی شرف حاصل ہو گیا پیر کو بلندی مل گئی کہ سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لائے میں تھا اس دن سبحان اللہ.
ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے.
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب پیر کو شرف حاصل ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سبب اور آپ ہی کے فضل و کرم سے جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے بہتر دن ہے. سید الایام حدیث پاک میں کہا گیا دنوں کا سردار جمعہ. تو پیر ہو جمعہ ہو عید ہو سب کو شرف ملا تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سبب سے آپ کی وجہ سے آپ کے فضل سے یہ شرف حاصل ہوا. اللہ نے میرے محبوب کو اتنا نوازا. ایک حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ سوموار کے دن سوموار میں نے یہی پیر شریف منڈے پیر منڈے معلوم ہوا کہ سوموار یعنی منڈے کے دن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ورنہ آپ ابھی اس وقت دعا کر دیتے یا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص خوشی ہوگی خوشی اور جوش کے وقت کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے غوث پاک کی عبادت کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
غوث پاک عبادت عبادت
جی.
سبحان اللہ پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے تو بنا عبادت گزار آئے کہ وہ زبان پر اللہ اللہ جاری تھا جب دنیا میں تشریف لائے اور وہ رمضان کی چاند رات تھی جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا سارا دن نہیں پیا جیسے سورج ڈوبا تو پی لیا دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا. یوں مطلب یہ مشہور ہو گئی کہ بات کے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا روزہ رکھتا ہے.
غوث اعظم متقی ہر حال میں چھوڑا ماں کا تو
رمضان میں. تو میرے مرشد غوث پاک تو شروع سے عبادت گزار آئے, متقی پرہیزگار آئے, اور پھر آپ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ تو کوئی کیا کرے گا. 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے, یہ کرامت تھی آپ کی. 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا, یہ روحانی غذا تھی آپ کی. بلکہ غوث پاک اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا رب انہیں حکم نہ دیتا تھا. جیسے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے, اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. حوالہ بحجت الاسرار, یہ اپنے نفل پڑھ لیتے تھے, اس میں مراد یہی ہوتی ہے کہ اوقات مکروہ کے علاوہ. حضور غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بحجت الاسرار شریف میں ہے کہ حضور غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. یہاں تو نماز نہیں پڑھی جاتی غوث پاک کے چاہنے والوں سے. غوث پاک کے 11ویں کرنے والوں, 11ویں والے غوث نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. اور یہ کیسا غوث پاک کے ماننے والا, اگر رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا جاتا تو ہم نیاز تو کھاتے ہیں, نیاز کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نیازی ہیں, لیکن ہم پہلے نمازی ہیں اس کے بعد نیازی ہیں. کہ نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, فرض بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور مستحب بھی نہیں چھوڑنا, دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے دونوں میں سے. تو اگر بالفرض کوئی نیاز نہیں بھی کر پاتا تو بھی وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار. یہ ذہن رکھے گا کہ نماز فرض ہے. غوث پاک کا سچا عاشق, سچا ماننے والا وہی ہے جو غوث پاک کے کردار کو اپنے کردار میں ڈالنے کی کوشش کرے, اور میرے مرشد غوث پاک کے جو فرامین ہیں, جو احکامات ہیں, ان پر بھی عمل کرے. اور جس طرح غوث پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو یہ بھی کبھی نماز نہیں چھوڑے. بے نمازی یہ کیسا غوث پاک کا دیوان اور عاشق ہے. تو سارے کے سارے غوث پاک کے چاہنے والوں, نماز کی پابندی کرتے ہی رہنا ہے, سمجھے, مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ الکریم. اور با جماعت نماز پڑھنی ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. اچھا, میرے مرشد غوث پاک تفریح الخاطر کے حوالے سے لکھا ہے، تفریح الخاطر پیج نمبر 36، کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، 1000 نفل ادا کرتے تھے. غوث پاک کا ماننے والا بھی خوب ہے کہ اسے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، پڑھتا ہوں اب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ارے اللہ کے بندے، غوث پاک ساری ساری رات عبادت کرتے تھے. ابھی آپ نے سنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس کا مطلب رات بھر ہماری طرح سوئے نہیں، جاگتے رہے. یہ جاگتے رہے تو عبادت فرماتے رہے، ہماری طرح گپے نہیں مارتے رہے. جیسے ہمارے یہاں بھی راتیں جاگی جاتی ہیں، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو موبائل فون پر لگے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر گپ شپ میں. نہیں نہیں، میرے مرشد غوث پاک بڑے نیک پرہیزگار عبادت گزار تھے. عبادت عبادت عبادت، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن دیتے تھے. جب ہی تو آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم کیوں مناتے. اللہ پاک نے غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نہ نکلے. المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. ہم انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ ان کے اٹھیں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے. اور مولانا جمیل الرحمان رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کا شعر یاد آ رہا ہے.
ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو،
ہم لوگوں کو کوئی اعلان کرنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا، اے قادریوں، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے غوث پاک کے ماننے والوں،
ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لو نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے
لبیک. اس وقت ہم میدان مدینہ میں، جب محشر میں ہوں گے، جب پکار پڑے گی تو مرشد کریم غوث پاک کی طرف ہم لپک کر جائیں گے.
کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دینا
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا مرحبا مرحبا.
سن بھائی، جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چھوٹے تھے تو وہ بھی کھیلتے ہوں گے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا، تو پھر کیسا تھا؟ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن سے ہی کھیل کود میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا.
شاید اسی لیے کیونکہ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں رہا ہو.
یہ بات نہیں ہے، اصل میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی ولی ہیں، اور ولی بھی کتنے گریڈ ہیں، اسی لیے آپ بچپن سے ہی کھیل کود میں نہیں پڑے.
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی کیسے تھے؟
وہ اس طرح کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو قرآن پاک کے 18 پارے یاد تھے. اسی طرح پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، یعنی آپ رمضان مبارک میں سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے.
او واو، دیٹ از امیزنگ.
اور تو جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے تو فرشتے انہیں چھوڑنے جایا کرتے تھے. مصطفیٰ بھائی، ولیوں کی تو ایسی ہی شان ہوتی ہے، اور غوث پاک تو پھر ولیوں کے سردار ہیں.
اچھا، اگر ہم بہت سارے اچھے اچھے کام کرے تو کیا ہم بھی ولی بن سکتے ہیں؟
یہ تو سوچنے والی بات ہے. چلے، اس بات کا جواب ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں. امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ اچھے اور نیک عمل کر کے ہم اللہ پاک کے ولی بن سکتے ہیں؟
ماشاء اللہ، بچوں کو بچوں کے انداز میں، بہت پیارے انداز میں ماشاء اللہ سمجھایا گیا غوث پاک کے فضائل. ولایت کے تعلق سے جہاں تک ہے کہ ولایت فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 606 پر لکھا ہے کہ ولایت قصبی نہیں، محض عطائی ہے. یعنی کہ اپنی کوشش کر کے بندہ بولے کہ میں ولی بن جاؤں، یا اتنا اتنا عبادت کر لوں تو اب میں ولی ہو جاؤں گا، یا کوئی اتنا اتنا پڑھے تو اب ولی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. ولی جو ہے نا، یہ جس کو اللہ ولایت عطا کرے، تو یہ عطا، یہ اللہ کی دی ہوئی، جس کو اللہ دے. ہاں، کوشش اور مجاہدہ، یعنی کہ محنت کرنا اللہ کے دین کے لیے، عبادت میں خوب ریاضت کرنا، محنت کرنا، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں. یعنی ان کو راہ ہدایت دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ فائنل یہی ہے کہ جس کو اللہ دے گا اسی کو ولایت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ وقت نزا کی کیفیت اور خبر کے امتحان کا کس طرح تصور باندھ کر محاسبہ کیا جائے. نیز میں آسانی کا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
نزا کی سختیاں، اللہ پاک اس سے ہم کو امان بخشے. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. ہر رگ جو ہے نا، وہ الگ درد محسوس کر رہی ہوگی. روح جو ہے نا، یہ ٹانگوں سے نکلنی شروع ہوتی ہے. جسے یہ کیفیات بیان کی گئی کہ رگ رگ میں کانٹے دار شاخ جو ہے نا، یہ جیسے چبھی ہوئی ہے، اور کوئی مضبوط شخص جو ہے وہ اس شاخ کو کھینچتا ہے، ہر رگ سے وہ کھینچ کر کانٹا نکل رہا ہے. تو تھوڑا سا کانٹا ہم کو داخل ہو جائے تو کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب نس نس میں وہ کانٹوں کانٹے پیوست ہوں گے، چبے ہوئے ہوں گے، تو وہ کوئی مضبوط بازوؤں والا شخص جیسے کھینچ رہا ہے، تو اب وہ ٹانگوں کی طرف سے وہ کھینچنا اوپر کی طرف شروع ہوتی ہے، تو اس طرح کھینچ 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 کے پھر یہ نکلتی ہے۔ اچھا، اب کسی کی یہ کیفیت فوراً پوری ہو جاتی ہے، کسی کی کیفیت گھنٹہ دو گھنٹہ، کسی کی ایک دن دو دن، کسی کی کئی کئی دن تک یہ نزاع کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ اس کا تو تصور صحیح بات ہے کہ لرزہ خیز ہے، یہ کیسے ہوگا، اسے برداشت ہوگا؟ چرو صدور میں اس طرح کی کئی روایتیں موت کی سختیوں کی، موت کینچیوں سے کاٹنے، آروں سے چیرنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی سخت ہے، کسی کو زندہ کڑھائی میں ابال لیا جائے تو کتنی سخت تکلیف، اس سے بھی سخت موت کے سکتے ہیں، یہ کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کو، لیکن اس وقت کرے کیا؟ اس وقت بظاہر پر سکون ہوتا ہے، کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں جس پر موت کی سختی طاری ہوتی ہے، ورنہ تو حدیث میں ہے کہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے۔ اللہ پاک سے امان چاہتے ہیں کہ بس اس وقت اگر ذہن نصیب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے۔ نزا کو سکرات بھی کہتے، جاں کندنی بھی کہتے، جاں کندنی، جاں کنی بھی کہتے۔ یہ نزا کے وقت اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نکل نظر آ جائے نا، پھر تو بات بن جائے۔ سکرات میں گر روح محمد مت پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ یہ اب یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا کہ ہم مطلب اس کے لیے کوئی اللہ پاک سے آسانی کا سوال کریں، کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت دنیا میں مست پڑے۔ بعض بیچارے سے میں نے تو لوگوں کی کیفیات دیکھی ہے نا، کہ بعض وقت ایک نوجوان کے لیے مجھے بلانے کے لیے آئے ایک بار، یعنی اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ جلدی یہ دم توڑ دے، نوجوان تھا، جان نہیں نکلتی تھی اس کی، وہ ہاسپٹل میں گیا تھا دیکھنے کے لیے، اور وہ اس طرح اس کے گلے سے چیخ کی آواز نکلتی تھی کہ دیگر مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا، لیکن وہ جو خاندان کے لوگ تھے بالکل فل ماڈرن، مطلب کوئی عبرت کے تعلق سے کوئی ان کا مجھے سنا نہیں گیا، تو اللہ بہتر جانے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح لوگوں کو مطلب موت کے وقت اس لیے کہ چونکہ زندگی پر احساس نہیں ہے نا، اس کی بندہ تیاری کرے، اس لیے موت کے وقت بعضوں کا مطلب کہ جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کے وقت کوئی کہتا ہے تو بھی پی مجھے بھی پلا، شراب پینے کا عادی جو ہوگا تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ اس طرح، گیارہ گیارہ بارہ بارہ اس طرح، وہ اس طرح کی بھی لکھے گیارہ روپے یا درہم بارہ درہم اس طرح، یہ میں نے اس طرح کا بیان کیا تھا تو ایک کوئی آیا ہوا تھا اجتماع میں، تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں فلاں ہاسپٹل میں، نام لیا اس نے، کارڈیو وارڈ میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، اتنے سال ہوئے میرے، یہ صحیح کہتا ہے، یہ جو موت کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ اس طرح کی بک بک کے بھی کر کے مر رہے ہوتے ہیں۔ بولا میں نے اب تک کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے دل کے وارڈ میں، لیکن ایک کو دیکھا تھا غالباً کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مرتے وقت درود شریف پڑھ رہا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو مجھے یاد پڑا اس نے ایک کو دیکھا تھا یا دو کو دیکھا تھا اچھے حال میں، ورنہ گانے گاتے ہوئے مر رہے تھے، تو گالیاں بکتے ہوئے مر رہے تھے، اس طرح کے مناظر میں دیکھے۔ اب جو رات دن گالیاں ہی بکتے ہیں، زبان پہ ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سلام کی جگہ گالی بکتے ہیں، سامنے آتے ہیں تیری کر کے توبہ استغفر اللہ، اب بھی کچھ بھی نہیں پتا چلتا، لیکن اور موت کے بعد کلمے کے بدلے گالی منہ سے نکلے گی تو سوچو تو ہوگا کیا، یا جس کو دیو گے تڑیاں دے رہے ہیں منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ کر دوں گا کیا سمجھتا ہے میں جانتا ہے میں کون ہوں تو پتا چلے گا جب نظر تاری ہوگی نا کہ تو کون ہے تو پھر وہ یہی بکرا ہوگا مرتے وقت بھی جانتا ہے میں کون ہوں طرح طرح کی مطلب ہے دیکھے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی بعض واقعات پڑھے ہیں کہ اس دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ مطلب مرنے کے تعلق سے بڑے مسائل ہیں اپنا ٹھکانہ ہی نہیں ہے ہر وقت دنیا پیسہ تعلیم تو صرف دنیاوی تعلیم دنیا سیکھنا فن سیکھنا ہنر سیکھنا دین سیکھنا نہیں ہے کلمہ پڑھنا نہیں آتا نماز بھلے جو پڑھتے بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں تو جا میں آتا ہوں کر کے آ جاتے ہیں باہر نماز پڑھنا کہاں آتا ہے آپ پوچھو نماز کے کتنے فرائض ہیں نماز کے ارکان کتنے ہیں نماز کی شرطیں کتنی ہیں آپ بولو لاکھ روپے کا اعلان کرو عوام میں آپ کے لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے نو رسک یہ مبالغہ کر رہا ہوں علماء کو میں نہیں مطلب اس میں شامل کرتا میں جنرل بات کر جنرل عوام ہمارے یہاں تو یہ بیٹھے ہوئے نا اس وقت یہ تو ایک تعداد ہے جو بتا دے شاید لیکن جنرل پبلک نہیں جانتی ان چیزوں کو وضو کرنا ان کو نہیں آتا جنازے کی دعا پڑھنا نہیں آتی جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے ان کو نہیں آتا یہ بس صرف نوٹ گننا آتے نوٹ گننا آتے ہیں رات دن یہ فکر ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھے کیسے کاروبار ترقی کرے کیسے ایک برانچ ہے تو دوسری برانچ میرے کاروبار کی کھلے کیسے یہ فکر ہے آخرت میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا نزعہ میں کیا ہوگا ایمان کی سلامتی کا کیا بنے گا کچھ نہیں پڑی اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ملفوظہ شریف میں فرمان ہے آپ کا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا ایمان ضائع ہو جانے کا نکل جانے کا خوف نہیں ہوگا مرتے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان نکال لیا جائے جب پڑھی جب تو ہے ہی نہیں پڑھی نہیں ایمان کی اب اگر آپ کو رقم ہو آپ کے پاس 10-20-30 ہزار روپے کی اور آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو اور اس طرح جیب میں رکھ کر جیب میں رکھ لے آؤں اور نوٹ نظر آ رہے ہوں یا پتا ہو کہ یہ اس کے جیب میں 50 ہزار روپے کیا خیال ہے آپ کا گھر تک پہنچیں گے آپ تو آپ کو پرواہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چھین لے گا یا یوں موبائل فون اچھالتے ہوئے جا رہے ہیں 2-5 لاکھ روپے والا موبائل فون کیا خیال ہے آپ کا یوں جپٹا مار کے بھاگ جائے گا آپ اسلحہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جیب سے نکلوا لیتے تو اب ایمان اچھا یہ جو موبائل فون سب کا نہیں چھینتا رقم سب کی نہیں چھینی جاتی بھلے یوں کر کے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو نہ دیکھے وہ گھر پہنچ جائے یہ ان چیزوں کا جو ہمارے موبائل فون کا ہمارے مال سامان کا جو ڈاکو ہے یہ انسان ہے چور ہے یہ انسان ہے ہماری چیزوں کا چوری کرنے والا لیکن ایمان کا ڈاکو ایمان کا چور یہ شیطان ہے انسان نظر آتا ہے ڈاکو نظر آتا ہے آدمی کسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے بچ جائے اس کی نظر سے چھپ جائے چیز چھپا دے شیطان تو رگ رگ میں ہماری چل رہا ہے خون کے ساتھ تیر رہا ہے ہاں حدیث پاک میں ایسا شیطان جو ہمارے ایمان کا ڈاکو چور اس سے بچنا اللہ پاک کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکے گا اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ایمان کے تعلق سے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی فکر سے فرمائے ان چیزوں کو آپ اگر یاد کرتے رہیں جو ابھی میں نے عرض کیا اگر شرح الصدور نہ پڑھی ہو تو یہ پڑھ لیں اردو میں عربی کتاب ہے اور بڑی متاثر کن کتاب ہے میں نے پچھلے دنوں سوال پر میں نے عرض کیا تھا کہ امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ مفتی حسان صاحب نے عراق مصر سے غالباً سوال کیا تھا جب یہ گئے تھے وہ کہ علامہ سیوطی کی کون سی کتاب سے آپ متاثر ہیں یا کون سی پسندیدہ کتاب تو میں نے یہی کہا تھا کہ میرے ایک دوست نے دعوت اسلامی سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میں شرح و صدور علامہ جلال الدین سیوطی کیے یہ میں نے لیے, میں پڑھتا ہوں اس کو, رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہوں. وہ ایسی رقت انگیز کتاب ہے موت کے عنوان پر. تو اس وقت مجھے شوق ہوا تھا شرح و صدور کا. اس وقت ترجمہ ملتا تھا حضرت مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ, ایک سنی عالم ہوئے, تو ان کا سید شجاعت, مفتی سید شجاعت علی قادری, ان کا ترجمہ ملتا تھا اس وقت بھی, اویلیبل تھا بازار میں, اب بھی اس وقت ملتا ہوں. تو وہ کتاب میں نے حاصل کی تھی, اب کسی دوست سے لی تھی, اب اتنے پیسے تو جیب میں ہوں نہ ہو, پرانی بات کر رہا ہوں. بارہ لیے کہ وہ کتاب واقعی اپنی جگہ پر کمال کی کتاب ہے. اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کو چھاپا ہے, اور المدینۃ العلمیہ کے ہمارے مدنی علماء نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور تخریج بھی کی ہے, اور بڑی اچھے انداز میں آئی ہوئی ہے. تو اس کے پیج نمبر 87 سے 88 پر ہے. حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ بھی آسمان و زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو سبھی مر جائیں, جبکہ محشر کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی, 70 ٹائم زیادہ. ایک قطرہ موت کی سختیوں کا, تکلیفوں کا اگر آسمان و زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو سب مر جائے, اور اس تکلیف کے مقابلے میں محشر قیامت کی تکلیف جو ہے یہ 70 ٹائم زیادہ, نہیں اس سے بہت زیادہ ہوگی. یہ 70 یہ بولا جاتا ہے نا کہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے, کہ زیادہ, کافی زیادہ. ان تکلیفوں سے ہمیں مطلب گزرنا باقی ہے, اور ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے, ڈاکوؤں کا پیرا لگا ہو, ہمارے گھر کا محاصرہ ہو, ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں, اگر کچھ بھی یہ لے جائیں سب لے جائیں گے, پھر بھی ہو سکتا ہے ہم کو بھی گولی مارتے جائیں, خدا نہ خواستہ. کیا کسی کو نیند آئے گی؟ سوال ہی نہیں ہے. بے ہوشی کی دوا بھی اثر نہیں کرے گی خوف کے مارے, نیند کی اتنی گولیاں کھا لیں تو بھی یعنی کہ نیند نہیں آئے گی. مثال ہے, اتنی کھا لیں تو شاید لمبی نیند آ جائے جو قبر کے اندر ہی اترے پھر بندہ. تو یوں مطلب یہ کہ نیند نہ آئے. اور ہم لوگ جو ہیں کہ اتنی بڑی کٹھن منزلیں, سکرات کی, نزعہ کی, موت کی, قبر کی, آخرت کی منزلیں ہیں, لیکن افسوس یہ غفلت کی نیند اڑ نہیں پاتی. لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. منقول ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب پگھل جائیں, پہاڑ پگھل جائیں سارے کے سارے. یہ سختیاں جب ایک بندے پر آئیں گی تو اس کا یہ مثالیں دی گئی کہ موت میں اتنی سختی ہوگی, رضا میں اتنی تکلیفیں ہوں گی. حوالہ احیاء العلوم جلد 5 دو نمبر صفحہ نمبر 209. موت کی سختیوں سے بچنے کے اعمال بھی ہیں. حضرت ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے, میں نے والدین سے حسن سلوک کرنے والے اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کی موت کا وقت قریب تھا, تو والدین سے حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ نے اس سے موت کی سختیوں کو دور کر دیا. یہ اب شرح و صدور کا حوالہ سے آ رہی ہے. علماء کی ایک جماعت, علماء کے گروپ نے بیان کیا کہ مسواک کا استعمال وقت نزعہ یعنی موت جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے سکرات کا وقت, تو جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس مسواک کا استعمال وقت نزغہ آسانی پیدا کرتا ہے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث سے استدلال کیا, یہ دلیل لی استدلال کیا گیا, یہ دلیل لی گئی کہ وقت وفات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی مسواک کی. مسواک کو اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا, نوازا کہیے بلکہ ہم لوگ ہیں کہ نمازوں میں بھی مسواک نہیں ہے ہمارے پاس, وضو میں بھی مسواک نصیب نہیں ہے, آدھا کلو کا موبائل فون ہمارے جیب میں سما جاتا ہے, نوٹ ہو تو گڈی سما جائے گی, بٹوا ہو تو وہ بھی سما جائے گا, اگر نہیں سماتی تو یہ مختصر سی مسواک اتنا وزن ہے دیکھو اس کا, یہ نہیں سماتی مسواک, اس کے رکھنے کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں. موبائل فون ہمارے ایمان نہیں بچائے گا, مسواک ایمان بچا سکتی ہے. جی ہاں, وہ بہار شریعت میں بزرگوں کا قول لکھا ہے کہ مسواک کا عادی, مسواک کے عادی کا ایمان پر خاتمہ ہوگا, جبکہ جو افیون کھاتا مرے گا, افیون کا عادی افیونی نشا ایک افیون چرس جیسے ہوتے, افیون کا مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. تو یہ خطرات ہیں, وہاں یہ امید ہے کہ مسواک کرنے کا جو عادی ہے, مسواک کا عادی وہ ایمان پر دنیا سے جائے, اور یہ افیون کا عادی جو ہے وہ معاذ اللہ ایمان برباد کر کے دنیا سے جائے. اب افیون کے عادی کا یہ حال ہے تو شراب اس سے زیادہ خطرناک ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے. اس شراب کا حرام ہونا تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. افیون جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے, شراب ناپاک ہے. افیون کی معمولی سی مقدار دوا میں ڈالی جائے تو اس کی گنجائش ہے, شراب کا ایک قطرہ بھی دوا میں ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے, حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, سمجھ اس کو نجاست غلیظ ہے. شراب بڑی خراب ہے لیکن لوگ یہ پی رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, ادھر جھومتے ہیں ادھر جھومتے ہیں ادھر گرتے ہیں, بعض پیتے کم ہیں ادھم زیادہ مچاتے ہیں. یہ ڈرامہ بازی جو ہے یہ رب کو سب خبر ہے, آخرت میں ایک قطرہ بھی شراب پینے والا جو ہے یہ پھنس جائے گا, کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں اپنے کو, اور جو پیتا ہے وہ توبہ کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے, سچی توبہ کر لے, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کر لے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, معافی مل جائے گی, نہیں کریں گے تو پھر موت تو کبھی بھی آ جائے. کتنے لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں, خاص کر یہ 31 دسمبر جب آتی ہے اس سال کا آخری دن, ہیپی نیو ایئر جو مناتے ہیں اس میں تو خوب شرابیں پی جاتی ہیں. شراب یعنی شراب یہی آتا ہے اخباروں وغیرہ میں کہ شراب کم پڑ جاتی ہے, شارٹیج ہو جاتی ہے تو نہیں پی جاتی ہے, کچی شراب بھی پی جاتی ہے, زہریلی شراب بھی نکل جاتی ہے, سب سال بھر کا سڑا گلا اسٹروک جو ہوتا ہو تو یوں کسی کو پوائزن چڑھ گیا, کسی کو زہر چڑھ گیا, کسی کو کچھ, تو یہ لوگ شراب کے نشے میں مر رہے ہوتے. لیکن عبرت نہیں ہے, عبرت نہیں ہے, مرنے والا گیا, زندوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے, لیکن نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت معتمر محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں احمد بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی نظر روح کی حالت میں گیا, اس وقت جب ان کی جان نکل رہی تھی, کہ نزعہ سکرات یہ عوام نہیں سمجھتے, اس میں پچھلے میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ جان نکلتے وقت غالباً یہ سب سمجھ جائیں گے جو اردو جانتے ہیں کہ جان نکلتے وقت، مرتے وقت، موت کے وقت، تو میں ان کی نظر روح یعنی روح نکلنے کی حالت میں جب جان ان کے بدن سے جدا ہو رہی تھی، یہ وفات پانے لگے تھے، تو اس حالت میں گیا اور دعائیں کرنے لگا، یا اللہ پاک ان پر سکرات موت کو آسان فرما دے، یعنی یہ جان نکلنے کی کیفیت جو ہے ان پر آسان ہو جائے، کیونکہ یہ تو ایسے تھے، یہ تو ایسے تھے۔ چند تعریفی کلمات میں نے کہے تو انہوں نے تڑپ کر کہا کہ یہ بولنے والا کون ہے؟ میں نے کہا میں معتمر، یہ بہت بڑے عالم تھے، معتمر، حضرت معتمر رحمت اللہ علیہ، معتمر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو فوت ہونے والے تھے احمد بن عبد الملک، کہنے لگے کہ ملک الموت علیہ السلام مجھ سے فرما رہے کہ میں ہر سخی مومن کے ساتھ نظر روح میں نرمی برتتا ہوں۔ جو سخاوت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، ملک الموت فرما رہے کہ جو مسلمان سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، میں تو اس کے ساتھ کرتا ہی نرمی ہوں۔ یہ فرما کر پھر ایک دم وہ بجھ گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور سخی بھی تھے، سخاوت یہ اولیاء کرام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بہرحال یہ کہ یوں مطلب جو سخاوت کرتا ہے اس کے لیے بھی چانس ہے کہ نزا کی سختی ہو اس کے لیے آسانی ہو۔ وہ بھی کئی اعمال سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ پاک نزا روح میں آسانی تھے۔ یہ حکایت جو آپ نے ابھی سنی، یہ جو ہسٹوری سنی واقعہ، تو یہ حوالہ احیاء العلوم جلد 4 پیج نمبر 410۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم۔ آپ نے ابھی جو بیان فرمایا ہے اس میں آپ کو ایسا، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں صحبت کا بڑا اثر ہے، جیسے اس وقت ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو قبر و حشر اور یہ ساری باتیں جیسے کہ ایک ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور سنجیدگی بھی بعض اوقات آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر خود ہمارے یہیں مطلب سنتے سنتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہماری کیفیت وہ نہیں رہتی، پھر باہر نکلتے تو وہ نہیں رہتی۔ تو اس کیفیت کو سمجھنے، برقرار رکھنے اور عمل کرنے اور اس پر سیریس ہو جانے کے لیے کیا صحبت کا کوئی اس میں اثر ہوتا ہے؟
بالکل ہوتا ہے۔ چاروں صدور میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مر رہا تھا، تو کسی نے، جو لوگ تھے انہوں نے ان کو کلمہ تلقین کیا، تلقین کی جاتی ہے اس وقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اس کے سامنے آواز کے ساتھ، یہ نہیں کہ تو پڑھ، یہ نہ کہا جائے، پڑھا جائے۔ تو پڑھ رہے تھے یہ کلمہ، اس کو تلقین کیا، کیا ہو سکتا ہے کسی نے کہا کلمہ پڑھ۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ مجھے دو آدمی نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تجھے نہیں پڑھنے دیں گے کلمہ، میں پڑھ نہیں پا رہا، نہیں پڑھنے دے رہے، نہیں پڑھنے دیں گے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنے کا تجھے کہتے تھے، صرف ان کی صحبت تھی، خود برا بھلا یہ شخص نہیں کہتا تھا، یہ نہیں ہے اس حکایت واقعے میں، برا بھلا کہنے کا کہتے تھے، جو برا بھلا کہتے تھے تو ایسوں کی تو صحبت میں رہتا تھا، اس دن ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو یہ بری صحبت، اور خاص کر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسوں کی صحبت تو بالکل 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 بھی نہ چلے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا فائنل بس فیصلہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روح سے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے بس ہماری آنکھیں بند ہیں، ہے نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی، ان کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی، ان کی امی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی، یہ صحابہ کا خاندان۔ اسی طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا علی، بی بی فاطمہ، حسنین کریمین، تمام امہات المؤمنین اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ازواج مطہرات یہ پاک بیبیاں سب کے سب اور ہر صحابی ہر صحابیہ یہ سب جنتی ہی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بس اسی پر قائم رکھے. حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرح صدور پیج نمبر 162 سے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ شرح صدور کتنی پیاری کتاب ہے. یہ واقعہ بھی ملے جو صحابہ کی صحبت والا بتایا یہ بھی شرح صدور میں لکھا ہے. تو حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے جب مرتا ہے تو اس کے ساتھی اس پر پیش کیے جاتے ہیں, اس کے دوست اس کے سامنے آتے ہیں. اگر وہ اہل ذکر سے ہوتا ہے تلاوت کرنے والوں نمازیں پڑھنے والوں ذکر و درود کرنے والوں, تو اگر وہ اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والوں کو یعنی ان نیک نمازیوں کو پرہیزگاروں کو, اور اگر کھیل کود والا ہوتا ہے تو کھیل کود والوں یعنی کھلاڑیوں کو پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے. اب جو نمازی پرہیزگار داڑھی والے امامے والے زلفوں والے سنتوں کے پیکر کے ساتھ صحبتیں رکھے گا تو یہ اس کے سامنے آئیں گے مرتے وقت, اور اگر خود بھی شیوڈ ہونا وہ بھی ظاہر ہے کہ آفت تو ہے آخرت کے لیے بربادی تو ہے. اللہ توبہ نصیب کرے اور ایسوں کی صحبت عام طور پہ. تو پھر اس طرح کے لوگ فیشن پرست بے نمازی گانے گانے والے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے گالیاں بکنے والے اور غیبتیں کرنے والے جھوٹ بولنے والے اگر ایسوں کی صحبت ہے, اور آج کل ایسوں کی صحبت بکثرت ہے بدقسمتی سے, تو مرتے وقت یہ لوگ پیش کیے جائیں گے دوست اس طرح کے. اب دیکھ لیں اس میں کہ مرتے وقت کس کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھنا یا نیک بندوں کو دیکھنا ہے. حضرت سیدنا یزید بن اجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص پر مرتے وقت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ کھیل کود والوں میں سے تھا تو کھیل کود والوں کو, اور عبادت گزاروں میں سے تھا تو عبادت گزاروں کو پیش کیا جاتا ہے نا. کتنی بڑی آزمائش. ایک ہے بصرہ کے مشہور عبادت گزار حضرت سیدنا ربی بن برہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے ملک شام میں ایک شخص کو مرتے وقت دیکھا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی, کلمہ پڑھنے کی اس کو تلقین کی گئی, تو وہ کہنے لگا مجھے شراب پلاؤ اور خود بھی پیو. اسی طرح اہواز نامی علاقے میں ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی, کلمہ پڑھنے کا اس کو کہا گیا, تو اس نے کہا دہ یازدہ یعنی دس گیارہ. وہ جو میں نے 11-12 کہا تھا نا وہ یہی تھی دس گیارہ. اسی طرح بصرے میں ایک مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ یہ شعر گنگنانے لگا عربی میں, ہائے رے وہ تھکی ہوئی عورت جس نے ایک دن کہا منجاب کے حمام کا راستہ کس طرف ہے. یہ بھی فضول بات تھی. حضرت سیدنا امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس شخص سے یہ ہاں یہ شعر پڑھنے والے کے تعلق سے یہ بہت پرانا واقعہ, امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ایک عورت نے حمام کا راستہ پوچھا تو اس ظالم نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا. جب ہی وہ موت کے وقت ایسا کہہ رہا ہے اسی طرح ایک اور بھی ڈرانے والی بات. حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی علیہ رحمت اللہ الولی نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں شکلوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. وہ اپنی نیکیاں کے پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھتا اور برائیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیتا ہے. اللہ پاک کرم فرما دے کہ بس ہم نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے جائیں اور نیکیاں دیکھنا ہی نصیب ہو.
آمین.
برائیاں دیکھنا نصیب نہ ہو. برائیاں دنیا میں ہی بس چھوڑ کر دنیا سے جائیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں.
آمین.
ہر گناہ سے توبہ کرتے
ہیں. استغفر
اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو.
حضور یہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے موضوع لیا ہے فتاوی رضویہ جلد 21-21 کے تعلق سے ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, پیارے اسلامی بھائیو بڑی غور سے سنیے گا, مشائخ کرام دنیا و دین و نزاع قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں. دیکھتے ہیں اس محتاج و بے دست و پا سے بڑھ کر کون احمق اور اپنی عافیت کا دشمن کون جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے. یہ بہت اہم بات اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہے مریدین کے تعلق سے, کہ اب مشائخ کرام کے ساتھ تعلق. حضور اس تعلق سے بھی رہنمائی فرمائے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس حوالے سے کمزوری ان میں پائی جاتی ہے, شاید وہ اس بات کو بہت تسلیم نہیں کر پاتے کہ مشائخ کرام سے تعلق قائم کرنا, پیر سے تعلق قائم کرنا, مرید بن جانا, اس کے تعلق سے بھی وسوسے عموماً آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ماشاءاللہ مرید بناتے تھے, پیر اور ہمارے پیر صاحب بھی ہیں. غوث پاک علیہ رحمہ کا مہینہ چل رہا ہے, وہ بھی مرید کرتے تھے. لیکن فی زمانہ ایسا بھی آتا ہے, یہ ماشاءاللہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت ہے کہ ان خاص طور پہ یہ مشائخ کرام جو ہیں وہ دنیا میں دین میں نظام میں قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں. تو یہ کس طرح اس کو آپ لے بیان فرمائیں گے, کس طرح کی امداد ہو جاتی ہے؟
قرآن کریم میں وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو تلاش کرو. اس کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے, یعنی کہ پیر پکڑو, کسی کا مرید ہو جاؤ. تو جامع شرائط آج کل پیر بھی آزمائش ہے, جس سے ایک سے ایک پیر پڑھیں جو مطلب حقیقت میں وہ مطلب مرید ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے. نہ عمل کا ٹھکانہ ہوتا ہے, بعض وقت عقائد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. جامع شرائط و چار شرطیں ہیں پیر کی, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وہ سلسلہ متصل ملا ہوا ہو, بیچ میں کٹ نہ ہوا ہو, یعنی طریقت کا سلسلہ اولاد کے طور پر نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے طریقت میں. اور عالم ہو, عالم کی تعریف یہ کہ عقائد سے واقف ہو, ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو بغیر کسی کی مدد کے. اور فاسق مولد علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. اور صحیح العقیدہ سنی ہو. یہ چار کی شرائط بیان کی گئی ہیں, نہ عمل میں خرابی ہو نہ عقیدے میں خرابی ہو. تو ایسا پیر ہو. تو اب تو ہے کئی جگہ دکانیں کھلی بھی ہیں جو واقعی یعنی کہ جامع شرائط نہیں ہوتے, داڑھی چھوٹی کرتے ہیں, بعض داڑھی منڈاتے ہیں. بعض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں, غلط غلط باتیں کرتے ہیں, ایسے بھی آستانے ہیں. چل رہی ان کی بھی چل رہی ہوتی, دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. علم نہیں ہوتا لوگوں کو اتنا, تو اس طرح مطلب ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ان کے شر سے ہم سب کو بچائے.
آمین.
تو یہ کہ یہ پرانا سلسلہ سل ہمارے پیر و مرشد جو ہے نا, یہ اللہ کے پیارے نبی, سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. اچھا, اب وہاں پیر و مرشد کا اصطلاح بولنے کا عرف نہیں ہے, ورنہ ہیں ہمارے پیر و مرشد, کہ جن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر و مرشد نہیں, وہ تو کسی کا بھی ہے ہی نہیں, مطلب تو کسی کھاتے میں. صحابہ کرام علی رضوان باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے, کوئی کسی بات پر, کوئی کسی بات پر بیعت کرتا تھا, یہاں تک کہ دنیا سے کچھ نہ لینے کی بھی بیعت کرتے تھے. بعضوں نے بیعت کی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے, تو پھر وہ اتنے پابند تھے کہ اگر گھوڑے سے ان کا ہنٹر چابک ہنٹر زمین پر تشریف لاتا تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے اٹھا کے ذرا دے دو, بیعت کی ہوتی نا, ہم کسی سے کچھ سوال نہیں کریں گے, خود گھوڑا روک کر اترنا اور اٹھانا ہنٹر, اس طرح. تو اس طرح کے مختلف مطلب روایتیں بیعت کرتے تھے. اب ان کے سلسلے سے پھر دیگروں کو خلافت, چاروں خلفاء جو ہیں مشہور خلفاء راشدین, ان سب کے سلسلے چلے ہوئے. یہ قادر سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہوا, جیسے ہم لوگ قادری ہیں, مولا علی ہمارے مرشد, ان کے پیر و مرشد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, تو مولا علی کے پھر خلیفہ ہیں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ, ان کے خلیفہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, پھر ان کے خلیفہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ, ان کے پھر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. اس طرح ہوتے 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 بیچ میں غوث پاک بھی شریک ہیں, پھر اور آتے 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 اس طرح یہ کئی شاخیں پھر اس کی نکل گئی. تو ہم لوگ اس شاخ میں وہ غوث پاک قادری غوث پاک کی شاخ والے جو ہیں یہی کہلاتے ہیں قادری, ورنہ وہ سلسلہ قادریہ شاذلیہ بھی ہے, حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, یہ مشہور سلسلہ ہے, یہ عربوں میں زیادہ مشہور ہے, عرب دنیا میں یہ وہاں یہ سلسلہ زیادہ چلتا ہے. تاہم یہ کہ سارے سلسلے درست ہیں, قادری نقشبندی سہروردی چشتی یہ چاروں سلسلے برحق ہیں, اور ان میں اب جس فرد میں کوئی فساد ہے وہ فساد ہے, مگر سلسلے میں کوئی فساد نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ پرانے بزرگوں کو دیکھیں تو کسی نہ کسی کے وہ مرید ہوتے تھے, اور یہاں تک بزرگوں نے پھر کہہ دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, یہ بزرگوں کا قول ہے. پھر اعلی حضرت نے اس کی مزید وضاحتیں فرمائی کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے, اس لیے غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو یوں مطلب یہ کہ شیطان اس کا پیر نہیں ہے, غوث پاک کا عقیدت مند ہے, یہ وضاحت ہوئی. اچھا, اب ایسا طبقہ کہ جو کسی پیر کو مانتا ہی نہیں ہے, پیری مریدوں کو ہی نہیں مانتا, اس کو معاذ اللہ ڈھکوسلہ کہتا ہے, تو اگر یہ بھی شیطان کے مرید نہیں ہے تو پھر کس کے مرید ہے؟ ایسوں کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ بزرگوں کے اقوال سے میں عرض کر رہا ہوں. پھر ایسے جو مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو, نہ غوث پاک کی عقیدت کے اس قول کو مانتے, وہ تو ایک صاف کہتے ہیں پیری مریدی یہ ڈھکوسلہ ہے. یہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سنا ہوا, یہ بےچارے بد نصیب کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے. اب یہ جو میں نے جو باتیں کی نا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو سوشل میڈیا پہ دورے پڑیں گے, کسی کو دل کا دورہ پڑے گا, کسی کو مرگی کا دورہ پڑے گا, کسی کو جنون کا دورہ پڑے گا, وہ بک بک شاید کریں گے, لیکن پیری مریدی حق ہے. کہ یہ سارے مشائخ جنہوں نے پیری مریدی کی, حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے نا, یہ بھی اولیاء کرام کے ایک طبقے کے سردار ہیں, انہوں نے پیری مریدی کی, ان کے مشائخ نے پیری مریدی کی, ان کے خلفاء پیری مریدی کر رہے ہیں, چشتیہ سلسلہ انہی سے جگمگا رہا ہے, نقشبندی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلا ہوا سلسلہ ہے, تو یہ بھی بڑا روشن سلسلہ ہے نقشبندیہ. اسی طرح قادریہ, الحمدللہ ہم لوگ قادری ہیں, تو اچھا اب سہروردیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں، ان کو غوث پاک کی نگاہ سے ولایت ملی تھی، یہ تو کسی اور کھاتے میں بھٹک رہے تھے، غوث پاک ان کو لائن پہ لے آئے اپنی نگاہ ولایت سے، یہ پوری حکایت ہے اس کی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سہروردیا سلسلہ یہ بھی جگمگا رہا ہے، سب کہ منزل مدینہ اور تاجدار مدینہ کے قدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے سلسلے برحق ہیں۔ اور بہرحال یہ کہ یہ سب لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام جو ہے کسی نہ کسی کے مرید ہوتے تھے اور پیری مریدی خود کرتے تھے، اربوں اربوں مسلمان ایک دوسرے کے مرید ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ مطلب باز اٹھا، یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک فرقی ہے چھوٹی سی، یہ کہہ رہے ہوتا کہ یہ سب ڈھکوسلہ ہے، تو ایسوں کو توبہ کرنی چاہیے، بھلے اگر مرید نہیں ہوتے نہ ہو، کوئی پیر کی طرف دل نہیں ٹھکتا، نو پرابلم۔ آپ یار اس کو جو کروڑوں اولیاء کرم کرتے آ رہے ہیں ان کو غلط تو مت کہیں، آپ کے غلط کہ نہیں، کیا دلیل ہے؟ دلیل تھوڑی ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کی بس بے پر کی ہاں کرے ہوتے، اڑا رہے ہوتے۔ اور میں نے کل کوئی بتایا بھی تھا غوث پاک کے بارے میں بھی بک بک کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، میں اس سے لوگ ہوتے ہیں میں میرے واسطے پڑے، اچھے خاصے داڑھی والے ہوتے ہیں، ایک میں جانتا تھا ہمارے محلے میں کسی کا عزیز تھا، وہ آتا تھا اپنے عزیز کے پاس، یوں جانتا تھا، ایک بار میں نور مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تھا، یہ مجھے ٹکر گیا، تو اب وہ بات چیت شروع ہوئی اس سے، تو میں نے کہا کہ تم خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب مجھے پتا تھا یہ ایک طبقہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز کو یہ لوگ معاذ اللہ مسلمان نہیں سمجھتے، میں نے ان کے لٹریچر میں پڑھا ہے، اس لیے بولتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اس طبقے کو جانتا ہوں۔ تو یہ میں نے اس کو مطلب بولا کہ تم خواجہ معین الدین چشتی کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ اب یہ پھنس گیا، ہڑبڑا گیا، قیاس بھائی آپ کو پتا تو ہے، کیا بولتا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو دیکھو، میں نے کہا خواجہ غریب نواز کو یہ مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب لوگ جمع ہو گئے، یہ ایسا دفاع ہوا کہ اس کا سڑا ہوا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، پھر وقت یعنی یہ طبقہ بھی ہے، آپ لوگ بچے ہیں جو مجھے اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو واسطے نہیں پڑے، مجھے یعنی ایسے لوگوں سے واسطے پڑے، اس سے میرا ایمان تو مضبوط ہے الحمدللہ۔ یار ہم نے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے حضور خواجہ غریب نواز کا اپنے گھروں میں تذکرہ سنا ہے، ان کی نیازیں ہم لوگوں نے کھائی ہیں، چھٹی شریف منائی ہے، ان کے بیانات سنے ان کی شان میں مسجدوں میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی نگاہ ولایت سے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے ان کو یہ شخص کہتا ہے؟ یہ پورا طبقہ ہے، اللہ پاک ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور بھی بڑی اس میں مطلب ان لوگوں میں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں ہیں، تو اس لیے بس وہ آپ دعوت اسلامی میں آ گئے نا، اب آ گئے تو سمجھو پا گئے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا، اس پائے ہوئے کو سنبھال کے رکھنا، اور کہیں ادھر ادھر جانا نہیں، کوئی کتنے ہی آپ کو لولی پاپ دے، کتنے ہی مطلب یعنی کہ آپ کو بڑے بڑے وہ بتائے، آپ کو جانا نہیں ہے، بس صرف آپ کو اسی کو سننا ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو جاننا ہے، کہ جو اس دور میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتا ہوں،
ماشاءاللہ
یہ آپ کا ہے، آپ اس کے، باقی خدا کی قسم حالات اچھے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی نالج عام طور پہ لوگوں کو نہیں ہوتی، اب ہم نے تو زندگی گزار دی اسی طرح کے فیلڈ میں، یوں مت اس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں اپنے تجربے کی کتابوں میں پڑھی ہوئی اور اس طرح کی، تو ویسے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے یک در گیر و محکم گیر، یہ اعلی حضرت کا ہی ارشاد ہے، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے ڈال پڑ، ایک کشتی میں سوار دو کشتی میں نہیں، دو کشتیاں جا رہی ہوں، ایک پاؤں اس کشتی میں ہو ایک اس کشتی میں ہو، اور یوں دو کشتیاں سمندر میں یا ندی میں تیر رہی ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے، آپ نے گرنا ہی گرنا ہے. کبھی تو کشتی یوں اس کو لگائی گی، ایک کشتی یوں اس کو لگائی گی تو سیدھے آپ پانی کے اندر، ایک کشتی میں سنبھل کے بیٹھ جائے. تو ہم غوث پاک کی کشتی میں بیٹھ گئے. تو غوث پاک نے اپنا ایک خادم خاص اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں عطا کر دیا، ان کے دامن سے ہم لپٹ گئے. اب کوئی دنیا کی طاقت دامن اعلی حضرت دامن امام احمد رضا ہم سے نہیں چھڑا سکتی،
انشاءاللہ
موت بھی نہیں چھڑا سکتی.
انشاءاللہ
انہی کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.
آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت فرما دی. اللہ کرے کہ جو اس طرح وسوسوں کے شکار ہیں یہ اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسا کچھ ہی دیر پہلے آپ نے پیر کی شرائط بیان کی کہ پیر کی یہ یہ شرائط ہوتی ہیں، اور اب حالات بڑے نازک ہیں اور اس طرح کے لوگ ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا کہ ان میں سے بعض وہ ہوں جن کو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہو، جو اس طرح کے مطلب کہ وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہوں، اور انہوں نے انہی کو بنیاد بنا کر سب کے ساتھ مطلب کہ اس طرح کی باتیں جوڑ دی ہوں کہ یار یہ اب سب یہ بھی ایسے ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا؟
اب اس کو موٹے الفاظ نہیں ہوں، کسی کو ڈبا پیر سے پالا پڑ گیا.
یوں
ڈبا پیر بولتے، ڈبا پیر سے پالا پڑ گیا اور ترکیب سے اس نے پیسے نکلوا،
وہ پیسے میں سے نکلوا
دیا، کچھ بھی ایسا کر ڈالا،
ماما بنا دیا.
ہاں تو بس، تو اور
اب یہ سمجھتے کہ سارے ایسے ہی ہوں.
یہ نہیں ہو سکتا یار،
یہ اب یہ کہاں کوئی تھوڑی درست ہے کہ اب
یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک خراب ہے، دو خراب ہے، کئی خراب ہے، لیکن سب تو خراب نہیں ہو سکتے یار. یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ اگر کچھ مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو ہم کہیں کہ سارے بے نمازی ہیں. یار سارے بے نمازی کیوں؟ بھلے اکثریت بے نمازی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہی 100% بے نمازی ہے. جو نمازی ہے نمازی ہے، جو بے نمازی ہے بے نمازی ہے. بھائی لوگ شراب پیتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے نا، تو ہم ہر مسلمان کو تو شرابی نہیں کہیں گے. جو شرابی پیتا ہے اس میں خرابی ہے، جو نہیں پیتا اس میں نہیں ہے خرابی. تو جو خراب ہے وہ خراب، جو اچھا ہے وہ اچھا. یہ ڈبا پیر بھی ہیں، ہم تو خود بولتے ہیں ڈبا پیر بھی ہیں، اور طرح طرح کے آستارے کھول کے بعض الٹے سیدھے پیر بھی بیٹھے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بھلے آپ مرید نہیں بنے کسی کے، مگر غوث پاک سے عقیدت رکھے، آپ غوث پاک کے مرید ہیں. اور شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو پیر نہیں ملتا، سمجھ میں نہیں آتا پیر، دل نہیں ٹوٹتا، پیر نہیں ملتا، تو درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، درود پاک کی برکت سے خیر. تو یہ کیا صلیب الفطرت لوگوں کے لیے، اچھی سوچ والے مسلمانوں کے لیے یہ نسخے ہیں. اور جو ان چیزوں کو نعوذ باللہ پیری مریدوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تلاش تو کر ہی نہیں رہے، تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب پیٹ کے رستے، کمائی کے رستے، پیٹ بھرنے کے ڈھکوسلے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ کتنی بری باتیں ہیں، کتنی ہیں نا، کتنی تہمتیں ہیں، مریں گے تو کریں گے کیا؟ غوث پاک نے کیا پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کیا نعوذ باللہ، جبکہ اتنے اتنے طویل فاقے کرتے تھے، 80 دن تک کھاتے نہیں تھے، اور ان کی کرامت تھی کہ زندہ بھی تھے، بلکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. بہرحال یہ کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اگر کوئی غلط پیر ہے وہ غلط ہے، سب غلط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہوں. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ 11 روزے انشاءاللہ رکھوں گا، 11 ربیع غوث کی نسبت سے، اور اس کا ثواب سرکار غوث پاک کو ارسال کروں گا. میرے لیے استقامت کی دعا اور میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے روزے کی نیت پر آپ کو دوام بخشے، استقامت دے، روزے رکھنے میں آپ کامیاب ہو جائے. اور مجھے اس بانے یاد بھی آ گیا، اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کرے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یاد یوں آ گیا کہ کل بھی میں نے اعلان تو کر دیا تھا روزوں کی تحریک، کہ 11ویں شریف کا مہینہ غوث پاک کا مہینہ، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ غوث پاک کی ہمارے دل میں محبت ڈالی گئی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اور جس سے محبت ہو جاتی ہے نا, آدمی بچ چاہتا ہے میں اس کو اپنا سب کچھ قربان کر دوں, لوٹا دوں, جان پہ قربان ہے بولتے ہیں نا. تو ہم وہ کیا دے سکتے ہیں, نعرے لگا سکتے ہیں. تو ان کے حصہ لے سب کے لیے ہم روزے رکھ لیں, الٹا نہ خرچہ ہوتا نہیں ہے روزے پہ, خرچہ بچتا ہے. دن میں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں چائے یہ وہ, یہ سب کی رقم بچے گی. تو یہ 11 روزے رکھ کر کم از کم اس مہینے میں 11 دن کی رقم بچا کر یہ بھی 11ویں والے کی نیاز میں ڈال دیا جائے. یہ ویسے مشورہ دے رہا ہوں, یہ پیسوں کی بات مت کرو, باقی جان حاضر ہے. ہم لوگوں کا نعرہ یہ بھی ہے, اللہ توفیق دے. تو 11 روزے جو ہیں یہ اس مہینے میں 11 یہ فرسٹ ممتاز اور سیکنڈ بہتر, یعنی کہ بیسٹ بہتر گڈ, یہ تین قسمیں ہیں نا, اچھا اچھے کی, ممتاز, یہ ہوئے 11 روزے پورے مہینے میں رکھ لیں, یا پھر بہتر بہتر 6 بیسٹ 11 6 بہتر اور 4 روزے یہ گڈ, ممتاز بہتر مناسب. یہ آج یہ نیت کرنے والا بیسٹ, اللہ استقامت دے. پورے مہینے کے روزے رکھیں تب بھی کم ہے, غوث پاک کے حصہ سے بھی نیت کریں تو آپ کو تو ثواب ملے گا. ہم تو انشاءاللہ بھی کہ نیت تو ہے کہ روز خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوں, ملاقات کے سلسلے بھی ہوں, اور سحری کی بھی ترکیبیں ہوں. مجھے مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے, ان کو سحری بھی مل جائے کرے گی, رات اچھی گزرے گی, عبادت میں گزرے گی, دن سیکھتے رہیں گے. اس میں خصوصی مدنی مذاکرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گلاس بھی بیچ میں ڈٹ جاتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ سلسلہ رات کو ہمارا ہوتا ہے. روزہ رکھنے کے فضائل بھی بہت ہیں. حدیث پاک میں اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے, جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا, اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا. مزید بھی کئی فرامین ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی راہ میں جس نے ایک دن کا فرض روزہ رکھا, اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے. اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا, اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے. اور بھی فضائل ہیں, ہمت کیجئے گا اور روزے رکھیے گا. اصلاح اعمال کا جو شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, دعوت اسلامی کے عیسائی بھائی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. یہ اپنے ذمہ دار کو نیتیں ابھی سے دے دیں, آپ 11 رکھیں گے یا 6 رکھیں گے یا 4 رکھیں گے, کم از کم ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا نیک کام کے لیے ڈونیشن جمع کرنا سنت رسول ہے؟
جی ہاں, چندہ مانگنا, چندہ حاصل کرنا, چندے کے لیے ارشاد فرمانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت لکھا ہے. حضرت بعض اوقات جیسے کہ صحابی رضی اللہ عنہ یا چند صحابہ بڑی غربت کے حال میں دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منور پر رونق افروز ہوئے اور ترغیب دی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے, تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ تو ڈھیر لگ گیا. بتاؤ, یہ چندے کی ترکیب صورت ہوئی تھی. اچھا اسی طرح مختلف غزوات پر جنگوں کے مواقع پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی و رضوان کو حکم دیا چندہ دینے کا, تو اس میں لوگوں نے بہت کچھ جن کی جو حیثیت تھی اس طرح حاضر کرتے تھے. اور خود مسجد نبوی شریف جو تعمیر ہوئی ہے یہ بھی صحابہ کرام علی و رضوان نے اس میں اپنے اپنے طور پہ حصہ لیا ہے اور تعاون کیا ہے. جو لوگ یہ مسجدیں بنانے کے لیے مدرسے بنانے کے لیے چندے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ان کو چندہ پارٹی بولتے ہیں, یہ زیادتی ہے. یقین مانے یہ ہے جو آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں یہ آپ کے محسن ہیں, آپ ان کو حقیر کہتے ہیں. اگر یہ مسجدیں نہیں بنائیں گے تو کیا آپ بناؤ گے؟ آپ کو نوٹ گننے سے فرصت کا ہے, ایسے کمانے سے کہاں آپ کو فرصت ہے؟ آپ اور مسجد بنائیں گے, پلازے بنانے سے فارغ ہوں گے تو مسجد بنائیں گے نا. یہ بےچارے علماء جو ہوتے ہیں آپ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں تاکہ آپ نمازیں پڑھو, جمعہ پڑھو, عید پڑھو, ہے نا. تو مسجد کوئی بھی ہو, یہ فیضان مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے مزے سے کیا ہے؟ چندے کی تو ہے, چندے سے بنی ہوئی ہے. جتنے جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, جتنے فیضان مدینہ, جتنی مسجدیں دعوت اسلامی روز کی ڈیڑھ دو مسجدیں ایوریج بن رہی ہیں دنیا میں, سب چندے سے بن رہی ہیں. انڈرسٹوڈ. اس لیے وہ چندہ تو ہمارا حصہ ہے, ہم اس سے نکل نہیں سکتے. دیگر اب جیسے سیلاب زدگان آپ بولتے چندہ پارٹی, یہ غریب جو بےچارے ایک تو ان کے مال متا بہ گئے, ان کے عزیز کسی کے بہ گئے, کسی کے مویشی بہ گئے, اور یہ بےچارے بالکل خالی ہو کر رہ گئے غریب. ان کو کھانا نہ کھلاتے آپ تو بھوکوں مر جاتے, ان کو کھانا کھلایا کہاں سے کھلایا؟ چندے سے تو کھلایا, بہت سے اداروں نے کھلایا. بتاؤ سامی بھی اس میں الحمدللہ پیش پیش ہے, بلکہ اب تک دوسرے ادارے تو کئی ادھر فارغ ہو گئے, اپنا کام جوش میں ہوتا ہے, پھرتے پیسے کہاں سے لائے. دعوت اسلامی ابھی تک کھڑی ہوئی ہے, ایف جی آر ایف دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے اور خدمت کر رہا ہے سیلاب زدگان کی. آپ کے سامنے تو کوئی نکی چھپی مان دی, سارا کام چندے سے تو ہو رہا ہے. اسے چندہ پارٹی کہہ کر دل آزاری کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, کہ چندہ چندے سے آپ بھی نہیں بچتے. ہاسپٹل جاتے ہیں نا, بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں جو پرائیویٹ نہیں ہوتے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, یہ ہمارے کراچی میں جینا ہاسپٹل ہے, سیویل ہاسپٹل ہے, مشہور ہاسپٹل کیا ہے, بادلوں سے برسے تھے زمین نے اگلا تھا, چندہ چندہ ہی تو ہوتا نا جو اس سے بنتے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ بیت المال پہلے بھی تھا, صحابہ کرام کے دور میں, خلافت راشدہ کے دور میں بیت المال. بہرحال یہ کہ وہ چندے کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جو ثواب کی نیت سے شریعت کے عین مطابق کسی دینی ادارے کے لیے چندہ کرے گا, ڈونیشن اس کو ہم بولتے ہیں, ڈونیشن کرے گا, وہ ثواب کا حقدار ہے, ثواب ملے گا. بلکہ چندہ کرنے سے تو تھوڑا آدمی یوں ہوتا ہے کہ شرماتا بھی ہے نا, یہ اس میں عاجزی ہے. بڑا آدمی ہوگا نا وہ تھوڑا ہچکچائے گا چندے کا بولنے کے لیے, پھر بھی وہ اگر بولے گا ثواب کا حقدار ہے تو یہ عاجزی ہے نا, اس میں کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سارے کے سارے سماجی ادارے, ہر قوم کا سماجی ادارہ عام طور پر ہوتا ہے. ہم جیسے مہمان ہیں نا, ہم مہمانوں کے مطلب 100 ادارے ہوں گے, سب سے زیادہ ہی ہو
سارے چندہ کرتے,
سب کے سب چندے پر چل رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاسپٹل ہوتی ہے چیریٹی ہاسپٹل بولتے ہیں, چیریٹی میننگ چندہ یا کچھ اور ہے؟
یہی مطلب کہ چیریٹی جو بینیفٹس پر چلتی ہیں, چندے پر چلنے والے ادارے عموماً ہوتے ہیں
چیریٹی. یہ سارے تم اب مرو گے نا تو قبرستان بھی چندے کا ہے. میں صحیح بولتا ہوں, آپ کے ادارے نے قبرستان جو رکھا ہوا ہے نا, اداروں نے قبرستان رکھے ہوئے, وہ چندے سے تو لیا ہوتا ہے انہوں نے یہ جگہ. اب تم بولتے چندہ پارٹی, ہم تم وہ چندے کی زمین میں ہی اتار رہیں گے, بھاگ کر کہاں جاؤ گے, بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تو اس لیے مطلب اپنا ذہن بدلی کرو.
اصل میں شاید کچھ مذہبی طبقے کے ساتھ بعضوں کا اس طرح کی ترکیب سوچ بن جاتی ہے, ورنہ بڑی بڑی کمپنیاں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے اداروں نے اپنے فاؤنڈیشن بنائے ہوئے ہیں, ان فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ چندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ڈونیشن ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پر ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں جہاں مطلب کہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی ڈونیشن ہے. اچھا، جہاں ریاستیں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، مسجدیں بناتی ہیں، تو ان کے یہاں بھی مساجد میں بھی باقاعدہ چندے کے ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، باکسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یو کے میں، یورپ میں، دنیا کے کئی ملکوں میں جائیں، آپ کو تقریباً مسجد کے باہر یہ دو دو تین تین ناموں سے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. شاید ہی کوئی مسجد ہو جس میں جمعے کے بعد جھولی نہ گھومتی ہو کہ جس میں چندہ لیا جاتا ہو، بھلے وہ اربوں پتی لوگوں نے بنوائی ہو مگر وہاں بھی چندے کا نظام ہوتا ہے. تو فاؤنڈیشن ہو، ویلفیئر ہو، مذہبی ہو، چندہ ہی چندہ ہے.
پرانے کپڑے بھی چھوڑ دیا، بڑے بڑے میں نے دیکھے وہ لگے ہوتے ہیں، اس میں لوگ اپنے پرانے کپڑے ڈال دیتے ہیں، پھینکنے کے بجائے اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر یہ بکتے ہیں، بک رہے پیسہ. یہ جو بھی ان کے جو مصارف ہوتے ہوں گے غریبوں کی امداد کے، تو اس میں یہ یوز کرتے ہوں گے.
باکس لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، ڈبے لگے،
پھر بھی چندہ پارٹی. تو ٹھیک، ہم چندہ پارٹی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بھلے ہم سے بھاگو، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے.
تو تیرا
تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. چندے کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے، ہم آپ کی تو ہم آپ کا تعاون نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ چندہ دے کر تعاون نہیں کرتے، نو پرابلم، ہم چندہ آپ پر خرچ کر کے آپ کا تعاون کریں گے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
13 نومبر ٹیلی تھون، انشاءاللہ ٹیلی تھون کے ذریعے چندہ کریں گے،
انشاءاللہ
ڈونیشن کریں گے. تو خوب دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ہم اپنا بھی ڈونیشن دیں گے، اپنا بھی چندہ دیں گے. پر یونٹ 10,000 روپیہ پاکستانی جو اماؤنٹ ہے اس کے مطابق، اس طرح ہر ملک اپنے اپنے حساب سے 10,000 کے حساب سے پر یونٹ اپنے کرنسی کیلکولیشن کر کے کرے. میری آج پہلی تاریخ ہے ربیع الاخر کی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے، اللہ توفیق دے. تو ہر ایک کوشش کرے کہ اپنا اپنے گھر والوں کا ڈونیشن دیں ٹیلی تھون کے ذریعے، دعوت اسلامی کے لیے کی خدمات جو ہیں اس میں اپنا مالی تعاون بھی ملائیں اور خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں.
ماشاءاللہ، ہم کو دیکھو چندہ بھی چاہیے اور بندہ بھی چاہیے. آپ ہوں گے تو مسجد آباد ہوں گی نا، آپ ہوں گے تو چندے سے بنی ہوئی مسجد آباد ہوں گی، آپ ہوں گے تو چندہ ملے گا، ابھی چندے سے مسجدیں بنیں گی، پھر آپ ہوں گے تو مسجد آباد ہوں گی. چندہ بندہ دونوں مل کے انشاءاللہ اپنا یہ مدنی دھندا چلتا رہے گا انشاءاللہ.
نگران اور ذمہ داران ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام مضبوط ہوتے ہیں نا، وہاں دعوت اسلامی کا ڈونیشن چندہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بڑا ڈونیشن ہو، بڑا چندہ ہو، بڑے مدنی عطیات ہوں، تو آپ سب سے پہلے وہاں دعوت اسلامی کے اپنے 12 دینی کام، درس، بیان، نیکی کی دعوت، مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ، نیک اعمال، مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں، اس کو بڑھائیں، خوب خوب اس میں ترقی کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے آپ کی، جیسے کہتا ہے، بندہ بڑھتا ہے تو چندہ بھی بڑھتا ہے.
جی ہاں،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے امیر علیہ سنت، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شجرہ اتاریہ قادریہ رضویہ پیج نمبر 37 پر 3 اوراد ہیں جائز حاجات و کامیابی اور دشمن کی مغلوبی کے لیے: حسبن اللہ ونعم الوکیل، اللہ ربی لا شریک لہ، اور طفیل حضرت دست گیر دشمن ہوئے زیر. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ یا تینوں اوراد، تینوں وظائف پڑھنے ہوں گے یا کوئی بھی ایک وظیفہ پڑھیں گے تو کام ہو جائے گا. اور یا سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ شجرہ شریف پڑھنے کی مریدین کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور یہ کیا شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے؟
یا شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف ہے تو مسلم شریف ہے، یہ بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع پر اوراد و وظائف تلقین فرماتے رہے ہیں. اچھا، اب نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، یہ تو وظیفہ ہے نا، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خادم کے لیے جو درخواست کی تھی، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بدلے یہ پڑھا کر، اور اس کے فوائد بتائے. حدیثوں میں ہی ہے. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھنے کا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 یا 34 ٹائم اللہ اکبر. یا یہ کہ تینوں 33 بار پڑھ کے چوتھا کلمہ پڑھ لیں، مختلف اقوال ہے، 10 بار پڑھنے کا بھی قول ہے. یہ پھر مختلف اوراد نمازوں کے، اور غالباً بی بی فاطمہ کو جو فرمایا تھا وہ سوتے وقت کا فرمایا تھا، رات کو سوتے وقت. 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر. یہ پڑھ سوتے وقت، تھکن اترنے کا نسخہ ہے، تھکن اتر جائے. دن بھر جو محنت کی تھی تو محنت کرنے کے لیے خادم، جیسے ہم لوگ آج کل ماسی رکھتے ہیں، وہ خادم، تو وہ خادم جو ہے یہ اس کے بجائے کام اپنے ہاتھ سے کرے اور یہ پڑھ، انشاءاللہ تھکن اتر جائے. یہ حدیث پاک کا یہ نسخہ، اور اد وظائف سے فائدے ہوتے ہیں، تھکن دور ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے مطلب فوائد. اس طرح شجر قادریہ میں یہ جو تین حاجتیں پوری ہونے کے لیے بتایا آپ لکھا ہے، تو حاجت پوری ہونا فائدہ تو ہے نا، یعنی ضرورت پوری ہونا، حاجت بنے ضرورت، تو ضرورت پوری ہونا یہ فائدہ نہیں ہے تو کیا. تو اب یہ کہ جو اس میں ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے نا شجرے میں، جیسے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، پھر یہ پڑھے، تو اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ترتیب تبدیل کر دے تو یہ قرآنی صورتوں کی طرح ہے نہیں، قرآنی آیتوں کی طرح، جیسے تلاوت کر رہا ہے بندہ، تلاوت میں الٹا نہیں پڑھ سکتا، پہلے اوپر والی صورت تو اس کے بعد نیچی آیتیں، یہ یوں پڑھے گا، الٹا نہیں چلے گا.
اور یہ الگ الگ ہی ہیں شجرہ شریف میں حاجت، تین الگ الگ ہی ہیں. تو مجھے وہ سات اسلامی بھائی یاد ہے کہ بڑی ہی سخت آزمائش میں یہ مبتلا ہوئے تھے، بڑی سخت آزمائش، سات چھ یا سات اسلامی بھائی تھے مبتلا ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ اوراد جو ہیں، یہ شجرہ قادریہ رضوی اتاریہ میں، انہوں نے چھ سات اپنے ساتھ یہ بانٹ لیے کہ اب یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے. اور وہ سخت ترین آزمائش تھی، جو الحمدللہ حسن ظن یہی ہے کہ اس کی برکت سے وہ آزمائش اس طرح حل ہوئی کہ عقل کام نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے.
بعض وقت قرینہ ہوتا ہے، دیکھے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ کوئی ظاہری سورس لگائی نہیں، نہ کچھ، بھائی یہ پڑھتے رہے اور حیرت انگیز طور پر کام ہو گیا،
غیبی مدد ہو جاتی ہے.
تو یہ قرینہ ہے
جی.
جیسے میں کبھی کبھی بتاتا ہوں، ہم دادو گئے تھے، ان دنوں ڈاکوؤں کا بھی تھوڑا زور ہوتا تھا، بائی روڈ گئے تھے دادو کار میں، بیان تھا میرا. اب اس دن بیان تھا میرا، رات کو دیر سے ہم پہنچے، اب کس کے گھر جانا ہے، رکنا ہے، کچھ ترکیب تھی لیکن کوئی ایسی سوچکا نہیں پڑ رہا تھا کیسے جائیں کیا کریں. تو ایک ٹیلی فون، یہ پہلے ٹیلی فون ہوتی، یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، یعنی عام نہیں تھے، یہ تو بھی مجھے پتا نہیں ہے. تو ہم نے مطلب ایک پیٹرول پمپ پر جا کر، اس دادو ہی پہنچ گئے تھے، ہم دادو میں پہنچ گئے تھے، لیکن اب وہ دادو کا شروع کا حصہ ہوگا پیٹرول پمپ پر. وہ یہ حصہ بھائی کو میں نے بولا یار ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ وہ فون کر دے، فون نمبر تھا لیکن گھر ہم ڈھونڈ نہیں پاتے نا، وہ ہم کو لے جاتے آ کر، تو ہم پہنچ جاتے ان کے گھر. تو اس نے بولا کہ تالا لگا ہوا ہے، پہلے تالا لگتا تھا فون پر تاکہ یوں اپنی مرضی سے لوگ کریں نہیں، اب تالا نہ ہو تو وہ بولے نا کہ وہ تالا لگا ہوا ہے، چابی نہیں ہے. اس طرح اس نے بنا کر دیا، ٹال دیا. اب ہم پریشان، ایک ہی وہ جگہ تھی جہاں سے فون کے ذریعے ہم کو یہ مدد مل سکتی تھی. اب وہاں ایک نظر آئی چھوٹی سی مسجد، میں تو اندر چلا گیا، دو نفل پڑے، میں نے دعا کی یا اللہ ہم لوگ آزمائش میں کرم فرما دے. پھر نماز، شاید ان کو بھی میرے ساتھیوں کو بھی کہا، دو چار جو بھی کار میں کتنے سماتے ہیں، تین چار پانچ ہوں گے، سب نے چلو نفل پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں. خیر ہم لوگوں نے دعا کی، یا میں نے اکیلے نے کیا وہ پورا یاد نہیں ہے مجھے. پھر میں نے کہا اب میں جاتا ہوں اس کے، حالانکہ میں بھی کو اس وقت میری شہرت تھوڑی تھی، میں بھی اسلامی بھائی کی طرح بھی ذرا ایسا میرا انداز یا ایسا لباس تو نہیں ہے تم ترا کو چمک دمک بڑک کچھ بھی نہیں ہے. تو اب میں سلام کر کے چلا گیا اندر. میں نے کہا سائیں فون اچھو اچھو سائیں ویو چاپ مانی پتہ نہیں اس طرح اس نے مان دیا ہے اور وہ فون ہم کو حاضر کر دیا. ہم نے فون کر لیا ہمارا کام ہو گیا. حالانکہ یہیں سے ٹال دیا تھا کہ ہمارے پاس چابی نہیں ہے تالا ہے پھولا ہے اور وہیں سے کام ہمارا ہو گیا. تو یہ قرینہ واضح ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے دعا کی. تو یہ پتہ چلا نماز پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. وہ جو دعا قبول ہوتی ہے قبول ہو گئی اور ہمارا کام بن گیا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے الحمدللہ. تو ہم ادھر ادھر کی تدبیریں ضرور کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. جو مسبب الاسباب ہے اس سے عرض نہیں کرتے کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے اور ہمارا تو ہمارا سبب پیدا ہو گیا نا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. تو اللہ کی جناب میں عرض کرتے رہنا چاہیے. یہ اور تو وظائف بھی اس میں کام کرتے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ خواب میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیدار کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟
مدنی پنچ سورہ مکتبۃ المدینہ کا مدنی پنچ سورہ پیج نمبر 275 اس پر ہے. جو شخص قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا. دیکھو اس پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
26 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام
سوال نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام سلطان ہے، سلطان کا مطلب بتائیے. جواب، دلیل و برہان. سوال نمبر دو، سورہ فاتحہ کا ایک نام بیان ہوا، وہ نام بتائیے. جواب، شفا. سوال نمبر تین، غیث کا مطلب بتائیے. جواب، گہرا کنواں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد جمیل اتاری لاہور، ہمشیرہ طارق تحصیل کمبٹ، اسید رضا راول پنڈی، بنت جمیل گجراوالا، بنت غلام شبیر اتاریا اسلام آباد، اویس رضا کراچی، بنت محمد اسلم اتاریا شاد باغ لاہور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ہمشیرہ طارق تحصیل کمبٹ، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
مدنی چینل کے ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. سوال نمبر ایک، مدنی مذاکرے میں موت کی سختیوں سے بچانے والے اعمال بیان ہوئے، ان میں سے کوئی ایک عمل بتائیے. سوال نمبر دو، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں کون سی چیز استعمال فرمائی. سوال نمبر تین، افیون کے عادی کی کون سی اہم چیز برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ.